السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ میزبان بیجت حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. ہمارے ساتھ انجینئر ہیں سیڈرک فرینکلن. اور یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اردو ویو .com پر لاگ ان کیجیے تو ہمارے پروگرام کو براہ راست آپ سن سکیں گے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے یہ پروگرام آپ سنتے ہیں. ٹول فری نمبر پر آپ ہمیں ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں, ماہرین سے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-777-789-0800-777-789. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جہاں رنگ میں ہم آج ان موضوعات پر بات کر رہے ہیں, کچھ ایک نظر ان پر ڈالتے چلیں. زینب قتل کیس میں انسداد دہشت گردی کی ایک خصوصی عدالت نے قاتل عمران علی کو 4 بار سزائے موت دینے کا فیصلہ دیا. عمران علی جیسے مجرموں کے لیے یہ طاقتور پیغام, کتنا طاقتور پیغام تو ہے لیکن کتنا مؤثر, تجزیہ کاروں کی رائے لیں گے. پاکستان نے ممنوع گروپوں کے خلاف کارروائی کسی بین الاقوامی دباؤ کے تحت نہیں کی, پاکستان کے وزیر دفاع کہتے ہیں. پاکستان کی یہ کوشش کس حد تک کامیاب ہوگی, پاکستان کو عالمی دباؤ سے بچانے میں ایک جائزہ لیں گے. پھر پاکستان میں برسر اقتدار پارٹی اور عدلیہ کے درمیان لفظوں کی جنگ کے بارے میں عام آدمی کیسے سوچتا ہے, ایک رائے آپ کے لیے پیش کریں گے. امریکی صدارتی انتخاب میں مداخلت کے سلسلے میں 13 روسی افراد پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے, تجزیہ. اور جرمنی کے شہر میونخ میں ہونے والی سیکیورٹی کانفرنس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا انتباہ. آج ہماری دنیا کتنی غیر محفوظ ہے, ایک تجزیہ پیش کریں گے اپنے ماہرین کے ساتھ. پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی ایک خصوصی عدالت نے گزشتہ ماہ قصور میں زیادتی کے بعد قتل ہونے والی کم سن بچی زینب کے قاتل عمران علی کو 4 بار سزائے موت دینے کا فیصلہ سنایا ہے. عدالت کی جانب سے سزا سنائے جانے پر زینب کے والد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسے سر عام سزا دی جائے تاکہ آنے والے وقتوں میں کوئی بھی ایسی حرکت نہ کر سکے. وہ کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
کورو چیف جسٹس صاحب کا انہوں نے اپنی بیٹی سمجھ کے اس پر سارا ایکشن لیا. سزا تو ہم نے پہلے مطالبہ آلریڈی کر چکے ہیں, اس کو سر عام سزا ہوگی. ہمارا مطالبہ مین ہے اس کو سنسار کیا جائے, سر عام اس کو سنسار کیا جائے جب تک اس کی موت نہیں واقع ہوتی. عبرت ناک سزا جو پوری دنیا پوری قوم دیکھے, آئندہ جس کی وجہ سے ہماری آئندہ آنے والی جو نسلیں بچیاں سب کی سے محفوظ ہو سکے.
یہ آپ سن رہے تھے زینب کے والد جو بات کر رہے تھے. اور آئیے اب ہم آپ تجزیہ کاروں سے رائے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک, ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زمرد اوان, اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی جو امریکہ میں مقیم ہیں لیکن اس وقت پاکستان کے دورے پر ہیں. اور بات ہم سب سے پہلے کرتے ہیں, خیر مقدم کرتے ہیں اپنے تجزیہ کاروں کا, اپنے ماہرین کا. بات کرتے ہیں شروع بریگیڈیئر عمران ملک سے. برگیڈ صاحب, انسداد دہشت گردی عدالت نے صورت سے یہ فیصلہ دیا, ظاہر ہے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں فیصلے صورت سے بھی ہوتے ہیں, ان کے اس عمل کے بارے میں بھی بہت ساری مختلف آراء کی جاتی ہیں, لیکن ایک بنیادی سوال میرا یہ ہے کہ اتنی جلدی فیصلہ دینے کی وجہ کیا ہم یہ سمجھیں کہ معاملہ میڈیا کی وجہ سے بہت شدت اختیار کر گیا تھا اور اس لیے ایسا کرنا پڑا, یا واقعتاً اس گھناؤنے عمل کے خلاف رد عمل شدید دیکھا جا رہا ہے؟
بیجے صاحب, بہت نوازش کیا آپ نے پروگرام میں شامل کیا,
بہت شکریہ.
میرے خیال میں آپ کی آبزرویشن جو ہے وہ بہت معنی خیز ہے. وہ اس طرح سے کہ ایک بات تو یہاں تک پبلک کا پریشر تھا, میڈیا کا پریشر تھا, تو اس مقدمے کا فیصلہ تو جلد ہی ہونا چاہیے تھا اور تاکہ جو پبلک سینٹیمنٹ ہے اس کو تھوڑی سی تسکین ملے. مگر یہاں بات پبلک سینٹیمنٹ کی یا میڈیا کے سینٹیمنٹ کی نہیں تھی, یہاں بات ہے انصاف کی. اور اگر تو اس 4-5 دن کے ٹرائل کے اندر انصاف ہوا ہے اور بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ بھئی یہی آدمی ہے جو کہ اس کا مجرم ہے, تو ظاہر بات ہے اس کو سزا ملنی چاہیے تھی. مگر یہ تو صرف ایک آدمی ہے اور اس کو قانون کے مطابق سزا دے دی گئی ہے. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم نے اس کو سزا دینے سے تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا, کیونکہ جس علاقے میں, قصور کے علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے, یہ ایک تسلسل ہے, ایک سیریز ہے ایسے واقعات کی, اور یہ اس میں سے صرف ایک ہے جس کو جو کہ
جی میرا آگے جا کے سوال یہ بھی ہے.
میرے خیال میں بہت ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کیس کو سٹڈی کیا جاتا, اس کا کوئی سائیکو انالیسس کیا جاتا ہے شخص کا کہ وہ کیا محرکات ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس بات سے مجبور ہو جاتے ہیں, اور خاص طور پہ اس علاقے میں یہ کاروائیاں کیوں ہو رہی ہیں.
جی 2014 سے
اوپر کوئی اس کے کوئی اس کی پرسنالٹی کو انالائز کیا جاتا ہے, کوئی ریشنل نکالا جاتا ہے یہ کیوں کر رہا ہے, اور پھر اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے خلاف کوئی سوشل لیول کے اوپر, کوئی پولیٹیکل لیول کے اوپر کوئی اقدامات کیے جاتے ہیں, کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کوئی ٹریننگ دی جاتی, کوئی ان کو انسٹرکشن دی جاتی تاکہ وہ ایسی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو صحیح طرح سے سوشلی اور سائیکولوجیکلی بھی ان کو ڈیل کریں.
اچھا.
اور وہ ایسے جو انڈیکیٹر جو ہیں
جی.
ان کو دیکھ کر وہ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ بھئی کیا واقعات ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ میرے خیال میں ایک اور بہت بڑی بات ہے جس کی طرف ہم نے دھیان دینا چاہیے, وہ یہ کہ ایک سوشل ٹیبو جو ہے اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا. اور یہ سوشل ٹیبو جو ہے یہ اگر بچوں کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو بچوں میں اتنا دم ہونا چاہیے, اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, کہ ان کے ساتھ وہ آ کر بات کریں. اور اسکول میں بھی اور میڈیا میں بھی اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے اور اس کی ایجوکیشن ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں خالی ایک شخص کو چار دن میں سزا دینا جو ہے وہ چلیں مان لیتے ہیں کہ
پیغام تو ہے
اور اس کو سزا ملنی چاہیے, مگر ہم جب اس کو ایک وائڈر کینوس کے اوپر دیکھتے ہیں, وائڈر ہورائزن پہ دیکھتے ہیں, تو اس کو ہمیں ایک بہت بڑے پیمانے پر اس کو اپروچ کرنا پڑے گا. اور تمام معاملات, سوشل ایشوز جو اس کے اندر ہیں, سائیکولوجیکل پہلو جو اس کے ہیں, لیگل پہلو جو اس کے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ
لائحہ عمل بنانا پڑے گا,
مقدمہ چلا کر اس کو سزا دینی چاہیے. اور ساتھ ساتھ اس ان تمام عوامل کا بھی سدے باب پڑھنا چاہیے جو کہ فورس کرتے ہیں ایک
ایسے واقعات کے لیے
ایسے گناہوں نے جو کام ہے ان کا وہ مرتکب ہو.
جی ڈاکٹر زمرد, آپ سے میرا سوال ہے کہ زینب قتل کے ساتھ ساتھ اور اس قانونی چارہ جوئی کے دوران, اسی دوران میں ملک بھر میں کئی اور ایسے زیادتی کے واقعات ہوئے جن کو پیش بھی کیا گیا. آپ کے خیال میں کیا زینب قتل آئندہ کے لیے ایک راستے کا تعین کرے گا, جس کی طرف بریگیڈیئر عمران مالک بھی اشارہ کرے ہیں, جس میں اس نوعیت کے عمل کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے زیرو ٹالرنس کا رویہ نظر آنے لگے گا, قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے بھی, عدلیہ کی طرف سے بھی, اور سوشل سیکٹر کی طرف سے بھی؟
ایک سال کے اندر 2129 بچوں کے خلاف جنسی زیادتی ہوئی, اور اسی رپورٹ کے اندر بدفیلی کے جو واقعات ہیں وہ 502, اجتماعی بدفیلی کے 261 واقعات ہیں. ان تمام واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زینب کا کیس ایک واحد کیس نہیں ہے, بہت سارے اور کیسز اسی طرح کے
جی.
رپورٹ ہو رہے ہیں. اور پنجاب کے اندر خاص طور پر یہ جو رپورٹنگ کا سلسلہ ہے وہ زیادہ سوئفٹ ہے, اگر اس کو ہم کمپیریزن کریں دوسرے صوبوں کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ صرف پنجاب میں ہی ہو رہے ہیں, اور بھی صوبوں میں ہو رہے ہیں, لیکن رپورٹ زیادہ پنجاب میں ہو رہے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ یہ ایک لائحہ عمل دیتا ہے, یہ ایک لائحہ عمل دے گا اگر یہ پروگریس کرتا رہا آگے اس طریقے سے, ایک ریپڈ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں اس کی ذمہ داری لی اور ایک کمبائن ایفرٹ ہمیں نظر آئے, کچھ کام لائحہ عمل نظر آیا اس کیس میں, اگر تو آگے بھی اس کیس کو سیریس لے کر ان معاملات کو چلا جائے تو یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ضرور کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ 2015 میں چائلڈ رائٹس کمیشن قائم کیا گیا, نیشنل اسمبلی نے پاس کیا, تو وہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. اس کے علاوہ چائلڈ پروٹیکشن کمیٹیز ہیں, ان کو بجٹ فنڈنگ نہیں ہوئی, اس کی وجہ سے وہ اس رستے سے ایکٹیو نہیں ہیں. اور یہاں ایک اور بھی چیز ہے, کیا صرف ہم نے ریاست کی ذمہ داری کو دیکھنا ہے یا ہم بطور معاشرہ ایک سماجی ذمہ داری بھی ہماری بنتی ہے؟ کیا ہم نے جو ٹیبوز انکلوڈ کیے ہوئے ہیں کہ آپ کسی بھی رشتے دار کو نہیں اکاؤنٹ فور کر سکتے, یا اسے نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی جیسے کو یا مامے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا ہے, کہا جائے تو کوئی بچوں کو سنف کر دیا جاتا ہے, ان کو کہا جاتا ہے نہیں نہیں یہ غلط بات ہے. حالانکہ اوپن کرنے کے لیے, اس ٹیبو سے ریموو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ بھی سمجھیں کہ جتنے بھی ریپ کیسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ویمن فیملیز میں ہوتے ہیں, خاندان کے اندر کے کچھ افراد جو جانتے ہیں وہ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خاندان کا سسٹم جو ہے اس پہ کوشچن مارک ہے, لیکن اس سسٹم کے ساتھ ساتھ جو کچھ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں واقعات کے سلسلے میں, تھوڑا سا ماں باپ کو بھی اور معاشرے کو بھی تھوڑا عقل مندانی کا جو ہے وہ ثبوت دینا چاہیے اور اس کے اوپر تھوڑا ویجیلنٹ رہنا چاہیے.
اچھا ڈاکٹر کاظمی سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ پاکستان کے دورے پر ہیں, انسانی حقوق کے لیے آپ کام کرتے ہیں, آپ کے خیال میں یہ جو مجرم عمران علی کی سزائے موت, اور وہ بھی چار بار سزائے موت کی بات کی گئی ہے, یہ فیصلہ ایسے مجرموں کے لیے سخت پیغام دیتا ہے, اور کیا واقعتاً اس سے ایسے لوگ لوگوں کی حوصلہ شکنی ہونے کا امکان ہے. جبکہ دوسری طرف ڈاکٹر بریگیڈیئر عمران ملک کو آپ نے سنا, ڈاکٹر زمرد کو سنا کہ اس میں سماجی رویوں کا بھی دخل ہے, اس میں سماجی ٹیبوز کی بھی بات کی ہے, اس میں کچھ اور محرکات ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں, کس طرح سے ایک ٹھوس لایا عمل کا جسے کہنا چاہیے ابتدا ہو سکے گی, کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
بہت شکریہ بہجت صاحبہ. میرے خیال کے مطابق آپ دیکھیے کہ یہ بہیمانہ واقعہ جو ہے اس کا جو جس انداز سے یہاں پہ سوسائٹی نے اس کو دیکھا اور اس پہ جو ری ایکشن تھا وہ اتنا بھرپور تھا, جس کا اظہار میں نے مختلف طبقات کے اندر خود دیکھا ہے. اور یہ یہاں تک بات ہوتی رہی کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اخلاقی طور پہ ڈیفالٹ کا شکار ہے, ایک ڈکلائن ہے مسلسل. تو یہ بات تو میں نے سنی اور دیکھی اور محسوس کی ہے یہاں پہ, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ سزا جو ہے اس کا ری ایکشن آپ دیکھیں گے کہ ویسٹ کی جانب سے آئے گا, کیونکہ وہ اس کو کسی اور انداز سے بھی دیکھتے ہیں. لیکن حقیقت میں اس سوسائٹی کو اور جو ایک سوسائٹی, یہ سوسائٹی جو ہے وہ مردہ معاملات کی جانب بڑھ رہی ہے, اس کو روکنے کے لیے ضروری تھا کہ اس واقعے کا سدباب بھی اسی انداز سے ہوتا. تو میرے خیال کے مطابق یہاں پہ جو فیصلہ آیا ہے اس کو لوگ نہ صرف یہ ہے کہ عمومی طور پہ اس کو قبول کر رہے ہیں بلکہ اس کو سراہ رہے ہیں. اس کے والد کا بیان یا دوسرے لوگوں کا یا یہاں کے جتنی بھی سول سوسائٹی ہے اس سے متعلق میں نے ری ایکشن دیکھا اور بہت واضح ہے آج کی تاریخ میں. یہ بات اپنی جگہ پہ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ایسے واقعات جو رونما ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر ان کو روکا کیسے جا سکتا ہے. بلا شبہ یہاں پہ بہت سے آرڈیننس, بہت سے قوانین جو ہیں وہ موجود ہیں, لیکن ان پہ عمل درآمد جو ہے وہ جس انداز سے ہوتا ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ سیاسی مصلحتوں کے شکار ہو جاتے ہیں, بعض اوقات سوسائٹی جو ہے وہ اپنے طور پہ بھول جاتی ہے اور اتنی ریئیکٹو نہیں رہتی, ایک کنسسٹنٹ معاملات نہیں ہوتے. تو اس حوالے سے میرے خیال کے مطابق یہ جو اس کو چار مرتبہ سزائے موت کا جو فیصلہ ہے اس سے لوگ جو ہے وہ کہیں یہ سوچیں گے. اگرچہ میں نے کل کی تاریخ میں سوشل میڈیا سے ایک انتہائی بہیمانہ واقعہ اور نوٹ کیا ہے, اور وہ ہے وہاں دیر سے متعلق ایک چھوٹے سے بچے کو اغوا کیا گیا تھا اور اس کے بعد اس کی مست اور جلی ہوئی لاش جو ہے وہ آج سوشل میڈیا پہ موجود تھی. تو یہ واقعات اب اس کے باوجود ہو رہے ہیں کہ سزا اور اس کا تعین بھی ہوا اور وہ سزا دے دی جائے گی, اس میں کچھ یہاں اس معاشرے کے اندر ضرورت ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس انداز سے حکومتی معاملات کا بھی ساتھ دیں اور یہاں پہ تعلیمی معاملات کو تربیت کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے, فیملی نظام کو بہتر بنا کے اس طرح کی چیزیں لوگ ہو سکتی ہیں. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت گھمبیر اور بڑا بہیمانہ واقعہ تھا. تشدد اور دوسرے معاملات جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک جو اخلاقی طور سے ایک بچی کو جس انداز سے یہ کہنے کے اس سوسائٹی میں یہ کہنے کے یہ جو اس کے ساتھ سلوک ہوا ہے دنیا پوری نے اس کا ری ایکشن تھا دنیا کی جانب سے, اور پاکستان میں میرے خیال میں اس بات کو بہت غور سے دیکھا جا رہا ہے اپنی
جی. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارے ساتھ اس وقت ایک کالر ہیں, طارق چکتائی صاحب. السلام علیکم طارق صاحب.
جی وعلیکم السلام محترمہ. میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال بھی ہے اور میری رائے بھی ہے. یہ دیکھیں نا زینب والے کیس میں سپیڈی ٹرائل سے یہ سزائے موت ہوگی اس کو بہت ہی اچھی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانون کی عمل داری جب ہمارے معاشرے میں ہوگی اتنے سپیڈ سے. دیکھیں نا یہ تین ہی ڈیٹیں ہوتی ہیں نا, فرد جرم کے بعد ٹرائل اور ٹرائل کے بعد.
چکتائی صاحب ایک سوال کیجئے یا ایک ویسے بات کیجئے, تھوڑی سی رائے دیجئے, تجزیہ نہیں, کیونکہ تجزیہ تو تجزیہ کار کر رہے ہیں نا.
میری رائے یہ ہے کہ اس کو عبرت ناک سزا نشانہ بنا دینا چاہیے تاکہ آنے والے, وہ آپ نے بجا فرمایا کہ وہ جو طاقتور ملزم ہیں ان کو یہ میسج پہنچ جانا چاہیے کہ اس معاشرے میں قانون میں دم خم ہے.
جی شکریہ, بہت شکریہ. محمد عنایت کوٹلی سے. السلام علیکم عنایت صاحب.
السلام علیکم جناب.
جناب
مطمئن میری یہ ایک رائے ہے چھوٹی سی یہ جنرل کیس کے بارے میں کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس ملک کے بیچ میں اگر اس قسم کے جرائم رونما ہو رہے ہیں تو اس کے مبارکات کیا کیا وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی ہمارا اس قسم کا گناہ دشمن ہے جو اس ملک میں افراتفری اور بدمزلی چلانا چاہ رہا ہے؟
یہ دیکھیے جی, بات سنیے, ہم ہر بات کا جب ہم جب دیکھتے ہیں, ابھی آپ نے اس کا سنا, پہلے برگیڈیئر صاحب نے یہی بات کہی کہ محرکات جاننے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے, جس میں سوشل, پولیٹیکل, سماجی سارے حالات دیکھنے کی ضرورت ہے, اور اس میں اگر ہم کسی اور کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے تو ہم اپنی غلطی کو کبھی بھی صحیح نہیں کر سکیں گے. تو میرے خیال میں عنایت صاحب, تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ ہم اپنی غلطیوں کو بھی دیکھیں, ان کا ادراک کریں اور ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ. میاں والی سے کلیم اللہ صاحب, السلام علیکم. کلیم اللہ صاحب.
وعلیکم السلام. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کے گھناؤنے جرائم ہوتے ہیں تو اس کی مرڈر کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو لوگ بھی کرتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بچہ کسی کو بتا دے گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا. تو سزا دینے سے صرف مسئلہ حل نہیں ہوگا, ہمیں پورے لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہم سوشل میڈیا ہے یا باقی ویب سائٹ جس طرح ہماری پورن ہے ان پہ بھی بین ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جن بچوں کو ہم سکولوں میں بھیجتے ہیں اور یا چاہے مدارس بھی ہوں, ان پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ کون پڑھا رہا ہے, کیا پڑھا رہا ہے, بچے کہاں جاتے ہیں, کس سے ملتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں پہ اس طرح کے جو ہے آنکھیں بند کر کے نہیں رہنا چاہیے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے.
یہ ساری باتیں ہمارے ہمارے تجزیہ کار بات کر چکے ہیں ساری کی ساری. ظہور الحق صاحب راول پنڈی سے, السلام علیکم ظہور صاحب.
جی وعلیکم السلام. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر موت ہوئی ہے تو پھر عمر قید جو ہے وہ تو کاٹے گا, تو پرنی کب ختم ہوگی, تو سر موت کیسے ہوگی؟
بہت شکریہ جی. اس کے بارے میں پھر بات کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے. ظاہر ہے کہ جب وہ بہت ساری سزائیں ساتھ میں دی جاتی ہیں تو اس کی ایک خاص بات ہوتی ہے. آج قانونی سطح پر ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے, اس بارے میں ضرور بات کریں گے اپنے کسی قانونی ماہر سے بات کرتے ہوئے. بلوچستان سے عنایت بلوچ صاحب ہیں, السلام علیکم عنایت صاحب.
وعلیکم السلام.
جی سر. اچھا, اب عنایت صاحب کی شاید لائن ٹھیک نہیں ہے. اگلی ہم اپنے پروگرام کے موضوع کی طرف چلتے ہیں. پاکستان کے وزیر دفاع نے اس بات کو یا اس تصور کو رد کر دیا ہے کہ ملک میں حافظ سعید کے ساتھ جو بعض فلاحی تنظیموں کے ساتھ منسلک جو فلاحی تنظیمیں ہیں ان کے خلاف جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس وہ کسی بیرونی دباؤ کا نتیجہ ہیں, اور ان کا تعلق امریکہ اور بعض اتحادی ملکوں کی طرف سے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف ٹی اے ایف میں پیش کی گئی تحریک سے ہے, جس کے تحت پاکستان کو دہشت گردی سے متعلق, فنڈس کی نگرانی سے متعلق فہرست یعنی واچ لسٹ میں شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے. خرم دستگیر جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے نجی ٹیلیویژن چینل ڈان نیوز کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ حالیہ تحریک پاکستان پر ان کے بقول دباؤ ڈالنے کی ایک کوشش ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ آئیے پہلے ان کی بات سنتے ہیں پھر اپنے ماہرین سے رائے لیتے ہیں.
قوم کو یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ جو حالیہ تحریک آ رہی ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں, اس کا تعلق پاکستان کے اقدامات سے کہیں زیادہ جو صدر ٹرمپ نے اگست 2017 میں اپنی نئی جنوبی ایشیا کی جو پالیسی دی تھی اس سے اس کا تعلق ہے, اور یہ پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی ایک کوشش. جو بھی کارروائی ہو رہی ہے, چونکہ ایک منتخب حکومت پاکستان میں موجود ہے, قوانین کے تحت ہو رہی ہے. اگر ان کی پراپرٹی سیز کی گئی ہے تو پہلے کابینہ نے ان قوانین کی منظور, ان رولز کی منظوری دی ہے, تو تبھی پراپرٹی سیز ہو رہی ہے. تو کوشش یہی ہے کہ قانون کے دائرے میں رہ کر رہنا ہے. تو اگر حافظ سعید صاحب کا بھی معاملہ وہ بھی قانون کے دائرے میں رہ کر ہو.
یہ وزیر دفاع تھے پاکستان کے خرم دستگیر جن کی بات آپ سن رہے تھے. امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ پاکستان کو عالمی دہشت گرد واچ لسٹ میں شامل کرنے کے لیے ادارے میں تحریک پیش کی گئی ہے جس کی نگرانی منی لانڈرنگ پر نظر رکھنے والا گروپ کرے گا, اور یہ بھی بات کی گئی ہے کہ اس سلسلے میں ایف اے ٹی ایف یعنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس سے گفت و شنید کر لی گئی ہے, لیکن چونکہ یہ معاملہ سیگا راز ہے اس لیے فی الوقت کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ اجلاس جو ایف اے ٹی ایف رکن ملکوں کا آئندہ ہفتے پیرس میں منعقد ہوگا, جس میں یہ تنظیم پاکستان کے خلاف پیش کی گئی تحریر کی منظوری بھی دے سکتی ہے. برگیڈیئر ملک, اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کے پاکستان کے لیے کیا مضمرات ہوں گے اس تناظر میں کہ پاکستان 2012 سے 2015 کے دوران بھی ایف اے ٹی ایف کی واچ لسٹ پر رہ چکا ہے؟
بھائی صاحب دیکھیے, یہ تو ایک بہت ہی میرے نزدیک گمبھیر اسٹیپ لیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس نے, اور اس میں اگر اس کے ہم تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں جائیں تو امریکہ کی یا یونائٹڈ اسٹیٹس کی اس وقت جو ڈپلومیسی ہے پاکستان کے ساتھ وہ کافی کوئرسیو قسم کی ہے, اور ان کے جو لیوریجز جو تھے اکنامک ایڈ کے اور ملٹری ایڈ کے وہ انہوں نے استعمال کیے اور وہ ان کا خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا. تو اب ایک اور پہلو سے انہوں نے اپنا پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ انٹرنیشنلی وہ پاکستان کو تھوڑا سا انڈر پریشر لائیں, اور اس کام کے لیے انہوں نے یونائٹڈ کنگڈم کو بھی اور فرانس کو بھی اور جرمنی کو بھی جو کہ پاکستان کے کافی ان کے اچھے تعلقات ہیں ان کو بھی انہوں نے اپنے اس کام میں شامل کیا ہے. ابھی دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایف اے ٹی ایف جب اسٹارٹ ہوا تھا تو 2001 میں سپٹمبر 11 کے جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر والے جو واقعات ہوئے تھے اس کے بعد سے یہ ٹیررزم کی جو فائنینشنگ شامل کی گئی تھی. بنیادی طور پر یہ منی لانڈرنگ کا ایک کیا کہتے ہیں ایک آرگنائزیشن تھی جو منی لانڈرنگ کو دیکھتی تھی, اس کے بعد سے اس نے پھر جو ٹیررزم کی فائنینسنگ کو دیکھنا شروع کیا ہے. بٹ میں نے جو اس میں تھوڑا سا دیکھا اس میں مجھے جو ایک بہت ڈائیکوٹمی نظر آ رہی ہے وہ اس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کی جو منی لانڈرنگ ہے یا کلیکشن جو کلیکشن آف منی ہے اور وہ فائنینسنگ جو ہے اس کے بارے میں تو انہوں نے ایک بلیک لسٹ تیار کر لی ہے جس کے اوپر یہ پاکستان کو رکھنا چاہ رہے ہیں, مگر اس میں جو کمی رہ گئی ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ جو ہے ٹیررزم اس کے خلاف کوئی کاروائی یا اس کا کوئی پہلو اس میں نظر نہیں آتا. کوئی کلاز ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ یہ سمجھے کہ کوئی حکومت یا کوئی ملک کسی اور جگہ پہ کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو فائنانس کر رہا ہے یا ایڈ کر رہے ہیں یا اس کو اپنی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں مدد دے رہا ہے تو اس کے خلاف کیا کاروائی کی جائے گی.
جی
میرا اشارہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو ایسے ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہیں جو کہ ہندوستان کے کہنے کے اوپر اور افغانستان کے کہنے کے اوپر را اور این ڈی اے کے کہنے کے اوپر پاکستان میں کاروائیاں کر رہے ہیں, آفٹر آل وہ بھی تو فائنانس ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے, تو ایک پہلو اس کا یہ بھی آنا چاہیے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے پاکستان نے ایک پریزیڈینشیل آرڈیننس پاس کیا ہے جس کے تحت یہ جتنے بھی جماعت الدعویٰ کے اور فلاح انسانیت فیڈریشن کے اور اس کے علاوہ اس ٹائپ کی دوسری آرگنائزیشنز ہیں ان کے فنڈز کو سیز کر دیا گیا ہے, ان کا انفراسٹرکچر جو ہے آفیسز جو ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے, حکومت نے ان کو ٹیک اوور کر لیا ہے, اور جتنے بھی ان کے آلٹرنیٹ ایونیوز تھے فائنینسز کو ریز کرنے کے چیریٹیز تھیں یا وہ منی باکسز یا کیش باکسز تھے جو انہوں نے دکانوں میں رکھے ہوئے تھے یا لوگوں سے ویسے وہ زکات یا صدقہ وصول کرتے تھے ان سب کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. مگر یہ تو پاکستان کے اندر ہے, میرے خیال میں اگر امریکہ نے اس کو واقعی روکنا ہے تو پھر جو انٹرنیشنلی موومنٹ آف فنڈز ہے جو مڈل ایسٹ سے پیسے آتے ہیں ریلیجس بیسس کے اوپر یا زکات کے بیسس کے اوپر یا صدقات کے بیسس کے اوپر
ان سب کو بھی
کوئی نہ کوئی ایکشن لینا پڑے گا, اور اگر مکمل کرنا ہے اس کو تو جو حوالہ اور ہنڈی کے جو دو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بھی روکنا پڑے گا. تو میرے خیال میں خالی پاکستان کو انڈر پریشر لا کر خالی دو چار ان کی آرگنائزیشنز کو بین کر دینا اور ان کی تمام چیزیں فنڈز اور انفراسٹرکچر کو بند کر دینے سے معاملہ درست نہیں ہوگا. اگر یہ واقعی تن چاہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کے اوپر کوئی اثر ہو تو انٹرنیشنل موومنٹ آف فنڈز جو ہے وہ بند ہونی چاہیے, حوالہ اور ہنڈی جو انفارمل ایونیوز ہیں وہ بند ہونے چاہیے, اور خاص طور پر اگر کوئی اسٹیٹس ہیں جو کہ دوسری ممالک میں ایسی آرگنائزیشن کو فنڈ کر رہے ہیں تو اس کا بھی سدے باب ہونا چاہیے. تو ایک کمپریہنسو آل انکمپسنگ اپروچ ہوگی تو پھر یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے, ورنہ خالی اگر آپ ایک ملک کو پکڑ کے اس کو آپ نشانہ بنائیں گے انڈر پریشر لانے کی کوشش کریں گے ڈپلومیسی استعمال کریں گے تو یہ بالکل ڈسکریمنیٹری لگے گا اور اس کی جو ہے امپیکٹ جو ہے بہت اچھا نہیں ہوگا.
اچھا ڈاکٹر زمرد سے پوچھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں پاکستان کے بارے میں کچھ عرصے سے ایک عالمی سطح پر جو نقطہ نظر بن گیا ہے اور بڑا منفی نقطہ نظر آتا ہے اسے ختم کرنے کے لیے کیا مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو, کیا ڈپلومسی کے ذریعے کرنے کی ضرورت ہے, کیا اپنے تصور کو اور اپنے امیج کو بہتر طور پر پیش کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, مختلف ملکوں میں پاکستان کے سفارتکاروں کو کام کرنے کی ضرورت ہے, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتی ہیں, کیا حل ہونا چاہیے اس کا؟
جی اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان کی انٹرنیشنل فورم پہ جو لابنگ ہے وہ کافی زیادہ ویک رہی ہے اور پرو ایکٹیو نہیں رہی. اگر ان کمپیریزن پاکستان کے موازنے میں اگر ہم بھارت کی اسٹریٹجیز کو دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ اپنا کیس پروسیڈ بھی کرتے ہیں اور اس کو لیڈ بھی کرتے ہیں. جس کی ایک بڑی چھوٹی سی ایگزامپل ہے, جس طرح کلبھوشن جادھو پکڑا گیا یہاں پر اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے اندر, اگر یہی شخص بھارت کے پاس ہوتا تو اب تک شاید وہ کیس کہاں سے کہاں تک پہنچ چکا تھا. لیکن ہم اپنے جو پازیٹیو ہمارے پاس پوائنٹس ہیں ہم اسی پہ صحیح طریقے سے کھیل نہیں پاتے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے ایس اے پی ایس کی اور اس کے ریزلٹ کے اندر جو راتوں رات ایک پریزیڈینشیل امینڈمنٹ کے ذریعے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 میں امینڈمنٹ کی گئی ہے, وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس کے تحت تمام حافظ سعید کی پراپرٹیز کو کنفسکیٹ کر لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ان کی وہ ریسٹرکٹ کیا جائے گا یہ سارا کچھ. تو اس سے پہلے ایک منظم کاروائی کے تحت ان تمام چیزوں کو, ان مدارس سے لے کر ان کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے اس کو اسٹریم لائن کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے انٹرنیشنل جو پاکستان کا امیج ہے وہ نیگیٹو ہی ہوتا ہے اور سپورٹڈ بائی یو کے فرانس اور جرمنی ہے, تو یہ نیچرلی ایک انوائرمنٹ ایسی کریٹ کرتا ہے. جہاں تک بات ہے کہ ہم اسے کیسے صحیح کر سکتے ہیں, تو یہ ٹھیک ہے, یہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہے. جب سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے اور جب سے انہوں نے پاکستان کو انڈر اسپاٹ لائٹ کیا ہوا ہے, لیکن اس کو ڈیل کرنے کے بہت زیادہ طریقے ہیں. اس کو کانسپریسی کہنے کی بجائے اس کو ڈیل کیا جائے اور اس سے جو ریاست کا موقف ہے وہ کھل کر بیان کیا جائے تو اس سے کافی حد تک نپٹا جا سکتا ہے.
اچھا یہ میرا اب سوال ہے کہ ایک اور ہم نے پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال کا ایک ہم نے بیان اٹھایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے دشمن چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کے منصوبے اور ملکی ترقی کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, اور یہ سرکاری میڈیا پاکستان کا ہے جس کے مطابق ہم یہ خبر بتا رہے ہیں کہ وزیر داخلہ نے یہ بات ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں دیے گئے ایک بیان میں کہی. ڈاکٹر کاظمی, آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان کو جو بعض انتہا پسند گروپ سے امتیازی رویہ برتنے کا جو تصور اب عام طور پر سامنے آیا ہے اور اس کے پس پردہ, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے محرکات کا عمل داخل ہو سکتا ہے جو پاکستان مخالف لابی کا مقصد ہو؟
ایسا بالکل سوچا جا سکتا ہے اور ایسی چیز موجود بھی ہے. دراصل یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں جو اب جو فیصلے ہو رہے ہیں یا دونوں ملکوں کی جو ترجیحات ہیں اپنے اپنے ملکوں کی فورن پالیسی کو ریسٹرکچر کرنے کے حوالے سے, اس کے اثرات پاکستان پہ بھی ہیں اور پاکستان کے کئی معاملات کا وہاں بھی نوٹس کیا جاتا ہے. تو اسی کے مابین میں سمجھتا ہوں اسی کے درمیان کہیں فیصلے اور باتیں ہوتی ہیں. جہاں تک یہ دہشت گرد تنظیموں سے متعلق امریکہ کے موقف کا ہے تو یہ ان کا موقف پرانا تو ہے, لیکن اس کے اندر زیادہ وزن اس وقت پیدا ہوا ہے کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ سال یعنی گزشتہ سال آخر میں پاکستان کے ایک بڑے مالیاتی ادارے کو 225 ملین جرمانہ کیا گیا تھا, اور اس کے بعد جو ہے یہ جو فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے انہوں نے اس کو غور کرنا شروع کیا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے معاملات کو اس طرف لایا جائے تاکہ دیکھا جائے کہ یہاں پہ جو چیریٹی کے نام پہ دوسری چیزوں کے حوالے سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیسے ہو رہی ہیں. ایک بات پہ یہ دیکھیں جو خرم دستگیر صاحب کا جو بیان آپ نے یہ جو سنا ہے ہم نے, یہ میرے خیال میں پارشلی اس کو درست کہا جا سکتا ہے. پاکستان اپنے طور پہ کچھ کر رہا تھا اور اس کو اس کے تناظر میں بھی دیکھیے کہ جو وزیر داخلہ احسن اقبال کہہ رہے ہیں وہ دراصل پاکستان کی فورن پالیسی جو ہے ریسٹرکچر جو ہوئی ہے اور اس کے نئے الائنس جو ہیں اور نئی دوستیوں کی شروعات یا ان کو کسی حوالے سے نئے انداز سے کرنے کی کوشش جو ہے وہ اس پس منظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے اس موقف کو اس لیے جو ہے وہ اہمیت نہیں دی جاتی کہ پاکستان اب وہ اپنے نئے اتحادیوں یا حلیف امداد کے ساتھ وہ دو تین ملکوں کے ساتھ جو پیش رفت کر رہا ہے, بالکل اپنی جگہ پہ یہ بات تو اس حوالے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ یہ صرف امریکہ کا فیصلہ ہی نہیں تھا بلکہ یہ جو فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے یہ G7 سے متعلق ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جرمنی فرانس اور انگلینڈ جو پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ان کی سرمایہ داری کے معاملات دیکھیں دوسری چیزیں دیکھیں تو وہ بھی وہ دوست ہیں جو بہت اہم تھے. تو تمام چیزیں جو مجھے نظر آتی ہیں اس تمام صورتحال میں اور جہاں کہیں وہ یہ ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے معاملات اپنی جگہ پہ ہیں پاکستان میں بالکل ہیں, اور اس میں فنڈنگ کے ذرائع جو ہیں ان تمام تنظیموں کو وہ اپنی جگہ پہ بہت اہم بات ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ دنیا ایک سمت میں پاکستان کے سامنے آ کے کہیں کھڑی ہو گئی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان معاملات کو کہیں پاکستان کو رفع دفع کرنا ہوگا. پاکستان اپنے طور پہ کوشش کر رہا ہے, بلا شبہ یہ جو آرڈیننس ہو یا دوسرے معاملات ہوں یا انہوں نے جو اب ان مذہبی تنظیموں کی جو رفاہی اور فلاحی تنظیموں پہ بھی جو ہاتھ ڈالا ہے اور ان کو کہیں اس حوالے سے وہ مانیٹر کر رہے ہیں اور ان کو روک دیا گیا ہے, یہ اسی پس منظر میں یہ بات ہے.
اچھا,
اصل بات میرے خیال کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان کی یہ کہنے کے کہیں ان کمزوریوں کو جو آپ نے جس جانب اشارہ کیا ہے کہ مخالفین جو ہیں وہ اب ان کمزوریوں کو کہیں زیادہ ویزیبل کر کے تو پاکستان امریکہ اور یورپین یونین کے ساتھ بھی ان کے تعلقات کو خراب کرنا چاہتے ہیں, یہ بات درست ہے اس میں.
اچھا, ہم بالکل میرا اس یہ ہماری سیگمنٹ ختم ہو رہی ہے یہاں پر, بڑا کوئک کامنٹ ہم لیں گے بریگیڈیئر عمران مالک سے. بریگیڈیئر صاحب, پاکستان کے تصور کو عالمی سطح پر بہتر کرنے کے لیے جیسا کہ ڈاکٹر عوان نے بھی کہا کہ کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ پاکستان اپنے نیریٹو کو جو اس کے ٹھوس اور جو اس کے مثبت پوائنٹس ہیں ان کو عالمی سطح پر بہتر طور پر پیش کیوں نہیں کر سک رہا؟ کیا کرنا چاہیے اس میں, کہاں پہ غلطی ہو جاتی ہے؟
میرے خیال میں جی پاکستان کی گورنمنٹ اس کے اندر بالکل ناکام رہی ہے کہ وہ پاکستان کے پازیٹیو امیج جو ہے وہ ساری دنیا کو دکھا سکے, اور اب جو یہ ہم کاروائیاں کر رہے ہیں یہ آئی تھنک بہت ڈیلیڈ ہیں, اور ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ دنیا کو یہ باور کرایا جائے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے ایک رسپانسیبل ممبر ہیں اور ہم ان کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں. مگر جو دیکھیں جہاں پاکستان اور پاکستان کے لوگ یہاں پر وہ تھوڑے سے اس تمام چیز کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اس ایکشن ابھی ہو رہا ہے اس میں تمام وہ آرگنائزیشنز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جن کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تعلق انڈیا کے ساتھ ہے, اور پاکستان میں امپریشن آ رہا ہے کہ یہ تمام کاروائی جو ہے جو امریکہ کر رہا ہے اس کے اندر انڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور جب انڈیا کا ذکر پاکستان میں کسی بھی معاملے میں آیا ہے تو وہاں پہ اسٹریٹ اوے کوشچن مارک اٹھ جاتے ہیں. تو اگر یہ بات صحیح ہے تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جو افغانستان میں جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن
وہ ملک صاحب وہ تو بات ہوگی نا, مگر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم صرف پاکستان
میں ایک ڈپلومیٹک اوفینسو پہ جانا چاہیے, اور تمام جو میجر کیپٹلز ہیں وہاں پہ اپنے ڈیلیگیشنز بھیجیں اور وہاں پہ وہ جا کے پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں کہ اگر انٹرنیشنل رولز کے اوپر بیس کر کے انٹرنیشنل سوسائٹی نے چلنا ہے تو اس کے اندر پاکستان اپنا کردار ادا کرنے کے لیے بالکل تیار ہے, مگر پاکستان یہ بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک آنریبل اور ایک جسٹ اور ایک فیئر طریقے کے ساتھ ڈیل کیا جائے, اور جو قوانین پاکستان کے اوپر اپلائی ہو رہے ہیں سب کے اوپر بلا تفریق استعمال ہونے چاہیے.
بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر عمران ملک ہمارے ساتھ تھے, اور ڈاکٹر زمرد اوان ہمارے ساتھ تھیں, ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی ہمارے ساتھ ہیں, وہ اگر شاید رکیں گے تھوڑی دیر کے لیے. بریگیڈیئر صاحب اور ڈاکٹر اوان کا بہت بہت شکریہ, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ دو کالرز بھی ہیں, پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں. پشاور سے فیض رحمان صاحب ہیں, السلام علیکم فیض صاحب.
پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360. صرف آج نیوز پر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے, جہاں رنگ میزبان بہجت آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پشاور سے پہلے فیض رحمان صاحب سے بات کر لیں, السلام علیکم فیض صاحب. میرا خیال ہے کہ فیض صاحب سے ابھی تک فیض صاحب ہیں کیا لائن پہ؟ اچھا, اور مختار ہیں باجوڑ ایجنسی سے, وہ بھی کٹ گئے کیا لائن ان کی کہ ہیں؟ جی مختار صاحب,
وعلیکم
السلام. وعلیکم السلام
جی. میرا وہ سیگمنٹ تو آپ کا ختم ہو گیا, لیکن پھر بھی میں ایک سوال کرتا ہوں.
جی ڈاکٹر کاظمی ہے ہمارے ساتھ. جی کہہ رہی ہے بات.
جی 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 قاضی صاحب سے بات کر رہا ہوں. کیا یہ پاکستانی سفارتکار جو جرمنی ہے اور فرانس میں اور اس طرح کے باقی ممالک میں, یہ کوئی جن پر لاکھوں کروڑوں روپیہ کے خرچے آتے ہیں, اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے وہاں پر, کوئی بات نہیں کر سکتے یا وہ سو رہے ہیں, اس کا کیا وجہ ہے کہ اتنے ممالک بات کر رہے ہیں؟ سفارتکار تو ہوتی ہے اس باتوں
کے لیے. بہت شکریہ.
دوسروں ملکوں کو دے کے.
جی مختار صاحب بہت بہت شکریہ, اسی پہ ہم نے بات کی. آپ نے آپ تو ہمارا پروگرام سن رہے تھے نا, تو اسی پہ بات کریں نا. ابھی بریگیڈیئر عمران ملک نے یہی بات کہی ہے کہ ڈپلومیٹک آفینسو ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کا ایک مثبت پیغام یہ لوگ دے سکیں دوسری دنیا میں. محمد یونس صاحب ہیں, السلام علیکم. جی
السلام علیکم. جی گزارش یہ ہے جی کہ اللہ اکبر, گزارش یہ ہے آپ سے کہ اللہ پاک امریکہ کو سلامت رکھے, اس کی عوام کو سلامت رکھے. لیکن یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو مسلمانوں کا دشمن ہے نا جی, اس نے ہمارے لیے خام خواب بوال بنایا ہوا ہے. اور ایک میں عرض کر دوں آپ سے, حکومت پاکستان جتنی اس کی تابداری کرے گی, اس کی چپلوسی کرے گی, وہ اور مزید اس کے وہ ڈوم اور سے یہ اور کام اور بڑھ گیا ہمارے لیے. اللہ
شکریہ.
آپ کو خوش رکھے, کچھ اس کو بھی سمجھائیں.
بہت شکریہ.
انڈیا کو بھی سمجھائیں, ہم بھی تو کچھ کہہ رہے ہیں. انڈیا کی بات تو مان رہے ہیں آپ لوگ.
جی بہت شکریہ.
بات تو سوال ہی نہیں پیدا, جیسے کتے بھونکتے ہیں. خدا
حافظ. جی لیکن میں اپنے آپ کو یونس صاحب یہ پھر بتا دوں, ایک دفعہ میں نے آپ سے کئی دفعہ پہلے بھی اپنے سننے والوں سے کہا ہے کہ ہماری یہاں زبان کی ایک خاص خیال رکھا جاتا ہے اس کا, تو براہ کرم جب آپ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو تھوڑے سے محتاط ہو کر الفاظ استعمال کریں, ورنہ ہمیں ذرا ہمارے اس پروگرام کا جو سارا صورت حال ہے وہ بگڑ جاتی ہے. متین سلیمانی اور محمد ادریس ہمارے ساتھ ہیں اس وقت, لیکن ہم بات کریں گے پہلے اپنے اگلے تجزیہ کاروں سے اور اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں اس وقت عارف انصار صاحب یہاں واشنگٹن سے, اور پاکستان سے ڈاکٹر فاروق حسنات اور ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی جو پاکستان کے دورے پر گئے ہوئے ہیں. بات ہم کریں گے امریکی صدارتی انتخابات میں مداخلت کے جرم میں 13 روسیوں پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. سال 2016 کے صدارتی انتخاب میں روسی مداخلت کی تفتیش کرنے والی وفاقی گرینڈ جوری نے جمعے کے روز 13 روسی شہریوں پر فرد جرم عائد کی ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں جو آپ کے لیے تیار کی اسد نذیر نے. اسد کی رپورٹ.
امریکی صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں خصوصی تفتیش کرنے والے اعلی کونسل رابرٹ ملر نے جمعے کے روز 13 روسی شہریوں پر باقاعدہ فرد جرم عائد کر دی ہے. یہ فرد جرم 37 صفحات پر مشتمل ہے اور اس تحقیقات کے سرے سن 2014 سے شروع ہوئے ہیں. الزام میں کہا گیا ہے کہ اس وقت صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے جعلی سوشل میڈیا پوسٹ اور اشتہارات کا سہارا لیا گیا. ڈپٹی اٹارنی جنرل روڈ روزنسٹائن کہتے ہیں,
The defendants allegedly conducted what they called information warfare against the United States.
مدعا لیحان نے مبینہ طور پر امریکہ کے خلاف ناقص اور گمراہ کن اطلاعات پھیلائیں جن کا مقصد بالخصوص امیدواروں کے بارے میں اور امریکہ کے بارے میں بالعموم عدم اعتماد کی فضا پیدا کرنے کی کوشش تھی. 12 روسی شہری انٹرنیٹ ریسرچ ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں جو روس میں قائم ہے, اور یہ ایجنسی روسی حکومت کے لیے کام کرتی ہے. مدعا لیحان پر فوجداری کے 12 الزامات لگائے گئے ہیں جن میں امریکہ کے ساتھ فراڈ کرنا, فراڈ کی سازش کرنا اور ذاتی شناخت کی چوری وغیرہ شامل ہیں. فرد جرم میں ٹرمپ کی انتخابی مہم کے اہلکاروں پر کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا ہے. روڈ روزنسٹائن کہتے ہیں,
There is no allegation in this indictment that any American was a knowing participant in this illegal activity.
اس فرد جرم میں کوئی ایسا امریکی شامل نہیں ہے جس نے جان بوجھ کر مبینہ طور پر اس غیر قانونی فعل میں حصہ لیا ہو. ایسا بھی کوئی الزام نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے سن 2016 کے انتخابات کے نتائج تبدیل ہوئے ہوں. صدر ٹرمپ نے روس کے بارے میں اس تفتیش کو فریب اور خامخواہ کسی کو پھنسانے کے مترادف قرار دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس سارے معاملے کو ان کے سیاسی مخالفین نے ہوا دی ہے. مسٹر ٹرمپ بارہا ان الزامات کی تردید کرتے آئے ہیں. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تو یہاں سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ عارف انصار صاحب ہیں, ڈاکٹر حسنات ہیں, ڈاکٹر کاظمی ہیں. عارف انصار صاحب, یہاں سے اب صورتحال کس سمت آگے بڑھتی ہے؟
جی بہجت، جس طرح یہ آپ کی رپورٹ نے بھی اشارہ کیا کہ وہ جو بھی کنکلوژنز اب نکلے ہیں انڈائٹ کیا گیا ہے، لیکن معاملہ وہاں ختم تو نہیں ہوا. دوسری مولر صاحب کی انویسٹیگیشن بھی جاری ہے دوسری طرف، جو جس کا اپنا ایک رخ ہے، اور اس میں جو ظاہری بات ہے انٹرفیرنس تو ہوئی ہے، اور اب جو اس میں جو سینسیٹیو پارٹ ہے وہ یہی ہے کہ کیا اس میں کوئی عہدیدار جو ہیں یا ٹرمپ صاحب کے جو کلوز ایڈوائزر تھے کہیں وہ بھی تو شامل نہیں تھے، جو انایڈورٹنٹلی یوز ہوئے ہیں یا ڈائریکٹلی یوز ہوئے ہیں، تو وہ انویسٹیگیشن اپنی طرف چل رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک تشویش کی بات بھی یہ ہے کہ یہ آفٹر دا فیکٹ یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور اس میں ایک سسٹم کا جو ہے میرا خیال ہے ایک نقص ہے کہ یہ پہلے یہ دریافت یہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئی چیزیں، اور یہ ایک جو نیا رخ شامل ہوا ہے کہ سوشل میڈیا کا جو رخ ہے جس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے، اور ظاہری بات ہے یہ ایک نئی فیلڈ ہے جس میں ہم انکریزنگلی سن بھی رہے ہیں. ایک تو سائبر وارفیئر والا ایلیمنٹ ہے، انفارمیشن وارفیئر والا ایلیمنٹ ہے، اور یہ ایک نیا فرنٹیئر ہے جس میں نئے نئے طریقے سے یوز کیے جا رہے ہیں آئی ٹی انفارمیشن ٹولس جو کنونشنل وار ہے اس کے ان ایڈیشن ٹو دیٹ.
اچھا جی، ڈاکٹر حسنات سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر حسنات، آپ امریکہ میں مقیم رہے ہیں، امریکی نظام کو سمجھتے ہیں، بین الاقوامی امور پر گہری نظر ہے. بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف کسی بھی طرح اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتی آئی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن جب واضح طور پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں نتیجہ کیا نکلتا ہے سفارتی سطح پر، عالمی سطح پر، دونوں قوموں کے درمیان؟ کس طرح سے اس کو ہم دیکھیں گے پھر؟
سب سے بڑی بات ہے کہ دوسروں نے جو کیا خاص یہ ہمارے جو دوسرے کے ساتھ کرتے رہتے ہیں طرح کی بات. اصل چیز ہے کہ اس ملک کے اندر جو اہم خراب ہے یا ان کی یقین ہے وہ بھی اگر ان کے ساتھ مل جائے اور وہ اپنے جو مخالفین ہیں ان کے دم کو سنبھال کریں تو پھر یہ بیچ کا باعث بننا چاہیے یا ہونا چاہیے. اب یہاں پہ یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے کاؤنٹر نرمو پیش کر کے بڑا کہ ہمارا اس میں کوئی بھی تھا، لیکن یہ انہوں نے مارا کہ روسی اس میں اپنی کاروائی کر رہے تھے، سازش کر رہے تھے، کمپیوٹرز کو ہیک کر رہے تھے، دوسری کو انفارمیشن دے رہے تھے تاکہ الیکشن کے بعد اثر انداز ہو تعریف کرتے رہے، اس کو اپنا ایک آئیڈیل لیڈر کے طور پر پیش کرتے رہے. اب تک جو ان کے دماغ ہیں ان کے روسیوں کے ساتھ تعلقات، ان کی جو ٹیم ہے اس کے روسیوں کے ساتھ تعلقات، اس سے وہ ایک شک پیدا ہوا کہ یہ شاید جو ٹرمپ کی ٹیم ہے اس کے ساتھ روسیوں نے مل کر یہ کاروائی کی ہے. یہ معاملہ تو آگے بڑھے گا، یہ ختم تو نہیں ہوا، آگے جس طرح انویسٹیگیشن جاری رہے گی اور جس طرح حالات ڈسکور ہوں گے یا پتہ چلتا رہے گا اور انفارمیشن آئے گی اور معلومات آئے گی، تو اس میں اگر تو کوئی تانا بانا ذرا سا جڑا روسیوں کا اور صدر ٹرمپ کی ٹیم کا اور جو صدر ٹرمپ کی نالج سے ہے، یہ تو سیدھا سا کیس امپیچمنٹ کا ہے. اس لیے کہ صدر نکسن نے بھی جو کیا تھا انہوں نے خود تو نہیں کیا تھا، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وائلیشن ہوئی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو انہوں نے اس کے خلاف کاروائی نہیں کی، اس کے خلاف یہی الزام تھا. تو یہی صدر ٹرمپ کے اوپر چیز آتی ہے کہ اگر ان کی ٹیم کا کوئی بھی ممبر کے تعلقات تھے روسیوں کے ساتھ اور وہ انفارمیشن شیئرنگ ہو رہی تھی یا ان کو معلوم تھا کہ روسی یہ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کہا،
یہ حساس معاملہ
ہو گیا، تو
یہ کافی حساس معاملہ ہو جاتا ہے. ہم پہلے اپنے دو کالر سے بات کر لیں اور اس کے بعد پھر ہم ایک ڈاکٹر کاظمی سے آخری سوال ہم پوچھیں گے. کوہار سے محمد ادریس صاحب، السلام علیکم ادریس صاحب. متین سلیمانی صاحب لنڈن لنڈی کوتل سے.
میڈم السلام علیکم. میڈم ہمارا مسئلہ تو یہ روسی مداخلت کے بارے میں نہیں، ہمارا مسئلہ پاکستان وطن عزیز کے بارے میں ہے.
جی بات کیجیے.
اب امریکہ پاکستان کو مفلوج کرنے کے لیے سیاسی طور پر اکنامکلی نہیں ہے، وہ سر توڑ کوشش کر رہا ہے بلکہ پریکٹیکل کام کر رہا ہے. اب پاکستان کو چاہیے کہ وہ اتنے اسلحہ کو پلائے, نیوکلیئر اسلحہ کو, کیمیکل اسلحہ کو ان ممالک کو دے دی جو امریکہ کے لیے خطرہ ہو.
بہت شکریہ, بہت شکریہ یونس صاحب. یہ آپ متین سلیمانی صاحب جو بات کر رہے ہیں, باہر طور یہ ان کی اپنی رائے ہے, لیکن اس طرح کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور جیسا کہ آپ نے ہمارے تجزیہ کاروں کی رائے سنی, انہوں نے کہا کہ سفارتی سطح پر پاکستان کو اس سلسلے میں کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ کسی بین الاقوامی دباؤ کا شکار نہ بن سکے. ڈاکٹر کاظمی, آپ پاکستان کے دورے پر ہیں, تعلق انسانی حقوق کی علمبرداری سے بھی ہے, آپ کو مختلف گروپ آف پیپل یا پھر معاشرے کی مختلف سیگمنٹ سے ملاقات اور تبادلہ خیال کا موقع بھی ملتا ہے. ایک غیر جانبدار تجزیہ کار کی حیثیت سے پاکستان میں اس وقت برسر اقتدار پارٹی اور عدلیہ کے درمیان جو لفظی جنگ ہے, معاشرے میں اس کا رد عمل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے پہلے بھی بات کی, ہمیں بتایا کہ معاشرے میں کس طرح سے آج کل جو مختلف مسائل ہیں ان کے بارے میں رائے لی جاتی ہے اور لوگوں میں کس طرح سے سوچ آئی ہے, اب آپ اس کو کس طرح سے کہیں گے جو یہ لفظی جنگ شروع ہوئی ہے؟
میرے خیال میں یہ سوال میرے لیے بہت دلچسپ اور بہت اہم بھی ہے, اس لیے کہ یہاں یقیناً جو ہے وہ میری اپنی کوشش ہوتی ہے کہ دوست احباب سے ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ معاشرے کے تمام طبقات کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعلق اور دوستی جو ہے اس کو دیکھا جائے اور پھر وہ ان کی آرا سے استفادہ بھی کیا جائے. تو میں نے دیکھا ہے کہ سیاست, معیشت, معاشرت اور بین الاقوامی تعلقات سے اور ملک میں ہونے والے موجودہ واقعات سے بھی لوگ جو ہے بہت کھل کے اظہار کرتے ہیں. یہ سب سے پہلے تو میں اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ تاثر اب بڑی شدت کے ساتھ موجود ہے کہ کسی بات کو روکا نہیں جا سکتا. اس کے لیے 100 طرح کے ذرائع موجود ہیں. اگر وہ فورن پالیسی پہ بات کرتے ہیں تو کھلے دل سے وہ اپنی رائے دیتے ہیں. اس میں وہ یقیناً یہاں بہت سے یہ کہنے کے لوگوں کے تحفظات ہیں موجودہ حکومت کے. اس وقت امریکہ کے ساتھ جو ایک تعلقات کو جس انداز سے وہ دیکھتے ہیں ان کی اپنی آرا ہیں, لیکن عمومی طور پر میں نے دیکھا ہے کہ امریکہ کے عوام سے متعلق, امریکی معاشرت سے متعلق لوگوں کی آرا جو ہیں وہ وہی ہیں. وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے وہ حکومتی رویوں کو بھی بدل سکتا ہے اور حکومتی معاملات کو بھی کہیں اگر اس میں کوئی رکھنا اندازی ہوئی ہو, کئی گیپس آئے ہوں, کوئی پازیٹس ہوں, تو ان کو دور کیا جا سکتا ہے. یہ عوامی اقرار. دوسرا یہ ہے کہ یہاں مجھے یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو اور ان کے اساتذہ کو یہاں تک کہ کل میں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں تھا, اس کے علاوہ یہاں کے مذہبی شخصیات جو ہیں ان کے ساتھ بھی بہت یہ کہنے کے. اصل بات یہ ہے کہ اس وقت کے پاکستان کو ضرورت ہے سمجھنے کی باہر کی دنیا کو بھی. پاکستان میں بہت سی اوپننیس آئی ہے جس کا اظہار باہر نہیں ہم دیکھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان وہی ہے جیسے وہ اس کو ایک پہلی اس کی شکل تھی. اب جو ہے وہ کوئی بھی واقعہ ہو, کوئی بھی بات ہو, تو اس سے متعلق لوگ سوچتے بھی ہیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں. جہاں تک یہ ملک میں دہشت گردی کے واقعات, آپ نے یہ بھی اس کو بھی ایک دہشت گردی کا واقعہ ہی تصور کیا جاتا ہے, زینب والی بچی کو, یہ بھی یقیناً جو ہے انسداد دہشت گردی.
لیکن یہ جو اس وقت میرا سوال تھا کاظمی صاحب, اس طرف بات کیجیے گا ذرا, بالکل ہمارے پاس اب ٹائم کم ہے. یہ بات کریے گا کہ پاکستان میں جو برسر اقتدار پارٹی ہے اور عدلیہ کے درمیان, خاص طور سے عدلیہ کی طرف سے وہ فیصلہ آنے کے بعد جس میں مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کو جو سابق وزیر اعظم ہے ان کو نااہل قرار دیا گیا, اور اس کے بعد جو صورتحال سامنے نظر آتی ہے اور عدالت کی طرف سے اور برسر اقتدار پارٹی کے دونوں جانب سے جو لفظی جنگ ہے, اس کے بارے میں عام رویہ کیا ہے, نیریٹو کیا ہے عوام کے اندر؟
یہ ایک تاثر یہاں یہ میں نے بہت مضبوط حد تک دیکھا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے عدالتی معاملات ان کے جو ہیں وہ بہت اس وقت گمبھیر ہیں, عدلیہ کے ساتھ مسلم لیگ این یا ان کی موجودہ حکومت جو ہے اس کے مابین ایک کنفرنٹیشن موجود ہے, کیونکہ عدالت کے زیر سماعت کئی طرح کے کیسز موجود ہیں. لیکن انہوں نے یہ بھی ساتھ لوگ کہتے ہیں, جہاں تک میں نے سنا ہے, کہ سیاسی طور پہ مسلم لیگ این جو ہے شاید پہلے سے زیادہ کہیں اس کو مضبوطی ملی ہے. لودرا کے الیکشن کے بعد لوگوں نے اپنے طور پہ جو بات جہاں پہ میری سمجھ میں آئی ہے, جو میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک سیاسی اعتبار سے پاکستان مسلم لیگ این کو کہیں نہ کہیں اسپیس ملی ہے سوسائٹی کے اندر پھر سے. اور دوسرا یہ ہے کہ عدالتی جو معاملات چل رہے ہیں اس سے لوگ یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں اپنے طور پہ کہ یقیناً اہم قسم کا واقعہ ہے, اور اس میں پی ٹی آئی نے جو موقف اختیار کیا تھا اس کی تصدیق کہیں نہ کہیں مختلف فیزز کے اندر ہو رہی ہے.
لہٰذا اس پہ بھی لوگوں کا ہے کہ چلیے ملک کے اندر یہ مسلم لیگ اینڈ ہو یا دوسری جماعتیں ہوں ان کے پاکستان میں ایک صاف و شفاف نظام کی طرف جو ہے وہ حکومت پیش رفت کرے گا. یہ ایک تاثر جو ہے وہ بہت اہم ہے. لیکن بلا شبہ یہاں کے مسلم لیگ این کے دھڑوں اس کے اندر بھی دھڑے موجود ہیں. کچھ لوگ بہت مختلف انداز سے بات کرتے ہیں, کچھ لوگ وہ ہیں جو بالکل چونکہ وہ جو باتیں عام طور پہ ویکٹ کر رہی ہیں یہاں پہ اختلافات کی اور اپنے اپنے نقطۂ نظر کو,
یعنی ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ جی دونوں طرف, جی دونوں طرف سے جو ہے وہ مثبت اور منفی دونوں طرح کے جو ہے اظہار ملتا ہے
دونوں جانب سے ہے, اور اس کا تاثر میرے خیال میں پاکستان کے لیے آنے والے وقت کے لیے یقیناً بہتر ہوگا میرے خیال کے مطابق.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی, اس وقت پاکستان کے دورے پر ہم سے بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ سے پھر بات ہوگی. اب ہمارے ساتھ ہیں یہاں عارف انصار صاحب واشنگٹن سے اور پاکستان سے ڈاکٹر فاروق حسنات ہیں. بہت اہم موضوع ہے جس کے اوپر ہم اپنے ان دونوں تجزیہ کاروں سے بات کریں گے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس نے خبردار کیا ہے کہ دنیا کو جوہری تصادم کے خطرے کا سامنا ہے, جبکہ نیٹو کے سربراہ سٹولٹنبرگ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری شمالی کوریا کو جوہری اور ہتھیاروں کو پروگرام ترک کرنے کے لیے جانگ جانگ پر حتی الامکان دباؤ ڈالے. یہ خیالات کا اظہار انہوں نے کیا جرمنی کے شہر میونخ میں ہونے والی سیکیورٹی کانفرنس میں, جس میں متعدد عالمی رہنما اور اعلی عہدیدار شریک ہیں. عارف صاحب, عالمی ادارے کے سربراہ کا یہ انتباہ کہ دنیا کو جوہری تصادم کے خطرے کا سامنا ہے, کتنا تشویشناک بیان ہے آج کی دنیا کے لیے؟
میرا خیال میں اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہوگا بجٹ کے, کوئی ایسی نئی چیز اس وقت ان ہتھیاروں میں نہیں ہوئی کہ بندہ کہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بہت خطرہ ہو گیا ہے. وہ جو بیک اینڈ فورتھ ہوئی ایک ریٹورک ہے جو امریکہ اور نارتھ کوریا کے درمیان ہوئی, اور نارتھ کوریا نے جو بیانات دیے, ان کا جو جوہری پروگرام ہے وہ کافی عرصے سے چل رہا ہے, اس کے اوپر بھی بیک اینڈ فورتھ پالیٹکس چلتی رہی ہے. اگر ہم دیکھا جائیں تو اس کانٹیکس میں دیکھیں تو وہ ایران سے ریلیٹڈ جو کنسرن تھا جو پریویس ایڈمنسٹریشن میں رہا, اس میں تو نیوکلیئر اگریمنٹ ہو گیا, تو کسی حد تک تو وہ قابو میں آ گیا ایران کا نیوکلیئر پروگرام. اس میں ٹھیک ہے ابھی شکوک ہیں, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی اپنے تحفظات ہیں, ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, وہ اپنی جگہ, لیکن میرے خیال میں کہ یہ کہہ دینا ایک دم کہ بہت خطرہ ہو گیا ہے کیونکہ نارتھ کوریا نے اس طرح سے بیانات دیے ہیں, وہ تو ہمیشہ سے تھا, اس میں کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہوئی. اب وہ الگ بات ہے کہ ان کے اس پروگرام کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے یا نہ کیا جائے. اچھا. اور تیسرے لیول پہ یہ ہے کہ روس اور امریکہ کے درمیان جو نیوکلیئر ٹریٹیز ہیں ان کی وائلیشنز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, وہ کس رخ پہ جا رہی ہے, وہ ایک الگ ڈائنامکس ہے.
ڈاکٹر حسنات, مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال, وہاں کے تنازعات, وہاں خانہ جنگی اور تشدد کے عناصر کو جب ہم دیکھیں تو عالمی سلامتی کا تجزیہ اس سارے حوالے سے کیسے ہوگا؟
یہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم نیوکلیئر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اس میں ہلاکتیں بہت زیادہ ہو سکتی ہیں, بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے, اور جو کہ عام ہتھیاروں سے اتنا نہیں ہوتا. تو اس لیے نیوکلیئر جنگ کا اگر 0.0 بھی کوئی چانس ہے تو اس کو بہت ہی سنجیدہ طریقے سے لیا جاتا ہے. اس لیے جو ان کا بیان ہے وہ میرا خیال ہے اسی پس منظر میں ہے کہ اس کی ڈیوسٹیٹنگ کیونکہ ابلٹی بہت زیادہ ہے نیوکلیئر ویپنس کی, اور اس لیے اس کے لیے احتیاط بھی اتنی ہی زیادہ ضروری ہے. دوسری بات ہے کہ یہ ایک چیز مغربی کہہ لیں کہ کچھ ایسے ممالک ہیں جن کا نیوکلیئر پروگرام شاید فوٹ پروف سیکورٹی نہیں ہے, کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم کمزور ہے. پاکستان کے اوپر بھی الزامات لگتے رہے, لیکن اب آ کر وہ بات ماننی پڑی ساری دنیا کو کہ پاکستان کا کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم بہت مضبوط ہے اور اپنی جگہ پہ موجود ہے, اس لیے اس میں کوئی ایسا چانس نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی چرا لے نیوکلیئر ویپن. ویسے کوئی چرا بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کی جو ٹیکنالوجیکل اس کی سارے لوازمات ہیں وہ اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ وہ ممکن نہیں ہوتا, لیکن یہ خدشہ بہرحال ظاہر کیا جاتا ہے پہلے بھی. جہاں تک شمالی کوریا کا تعلق ہے, وہ ہم نے دیکھا کہ وہ ایک دم ایک کشیدگی بڑھی, اور اس کے ساتھ ہی پھر وہ کشیدگی اسی طرح نیچے بھی آئی, اور کوئی ایسا خطرہ ہمیں نظر نہیں آ رہا جس سے یہ ہم کہہ سکیں کہ اس وقت دنیا کے کسی میں حصے میں, چاہے شمالی کوریا ہو یا کوئی بھی ہو, اس سے نیوکلیئر جنگ کا وہ خطرہ ہے. لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر جس طرح سیکرٹری جنرل ان کی ذمہ داری ہے کہ دنیا میں دیکھنا کہ امن رہے,
اور اس لیے وہ چھوٹی سی چھوٹی بھی جو پروپوزیشن ہے اس کو بھی میگنیفائی کر کے وہ اگر بتائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آپ ایک چھوٹا سا قدم بھی لیں جو اس خطرے کو دور کرے تو چونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کے نتائج بہت خوفناک ہیں, اس لیے کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو ذرا سے بھی اس میں رسک دی جائے. میرے خیال ہے اسی پس منظر میں
انہوں
نے اس کو بیان کیا ہے فیوچرسٹک طریقے سے, نہ کہ ابھی کوئی خطرہ.
اچھا, بین الاقوامی فوجداری عدالت گزشتہ 3 مہینوں سے افغانستان میں ممکنہ طور پر جنگی جرائم میں ملوث افراد کے خلاف شواہد اکٹھے کر رہی ہے, اور اس سلسلے میں جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ 11,70,000 سے زیادہ دستاویزات جمع کرائی گئی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ وہ جنگی جرائم کا ہدف بن چکے ہیں, اور ان دستاویزات میں طالبان اور داعش کے ساتھ ساتھ افغان سیکیورٹی فورسز اور حکومت سے منسلک وار لارڈز پر ظلم و زیادتی اور بربریت کے الزامات عائد کیے گئے ہیں. عارف صاحب, جب اس نوعیت کے شواہد سامنے آتے ہیں اور انہیں ثبوتوں کے ساتھ پیش کر دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں عالم برادری کا رد عمل کیا ہوتا ہے, کیا ہونا چاہیے, اور ایسے واقعات کے سدے باب کے لیے کیا مؤثر اقدامات درکار ہیں اس ایک ایسے وقت میں جبکہ دنیا میں ہم خطرات کی بات کر رہے ہیں؟
جی, اس پہ ریجیمز بھی ہیں اس میں جو کہ فالو کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کی جس طرح کے کانفلکٹ ہو گئے ہیں اس میں جو کہ نان کنونشنل نیچر کے ہیں, ایسیمیٹرک ہیں, تو اس میں بعض دفعہ یہ آئیڈینٹیفائی بھی کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون جو ہے جو وار سے ریلیٹڈ ریگولیشنز ہیں وہ فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, اس کی وائلیشن کر رہے ہیں, اور اگر کر رہے ہیں تو اس کے پھر کیا نتائج ہوں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کس طرح سے کی جائے اور ان کو سزا کس طرح سے دی جائے. تو یہ پیچیدگی اس وقت ہے, اور ظاہری بات ہے کہ اس سے یو این سے ریلیٹڈ ادارے بھی ہیں جن کا رول ہے کہ وہ مانیٹر کریں اور ان کو ان کی روک تھام کی جائے, لیکن یہ کیونکہ نیچر آف کانفلکٹ چینج ہو گیا ہے اس لیے جو کانفلکٹ سے ریلیٹڈ رولز ہیں وہ پوری طرح سے کس طرح لاگو کیے جائیں اس میں بھی چیلنجز کریٹ ہو گئے ہیں.
اچھا, آخری سوال اب میرا ڈاکٹر حسنات سے. ڈاکٹر حسنات, مختلف ملکوں کے جوہری ہتھیاروں کے خطرے کے علاوہ اس وقت دنیا میں انتہا پسند گروہوں اور تنظیموں کا بھی زور ہے. آپ کے خیال میں یہ انتہا پسند عناصر ہماری آج کی دنیا کے لیے کس حد تک مہلک خطرے کا باعث ہیں؟
علاقے سے قبضہ کر لیں جس طرح کے عراق میں اور شام میں کیا, وہ خود کو یا کسی ایسے شخص کو بھی جس طرح امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ وہ اون کرتے ہیں, ان کو داعش کو اون کرتے رہے, تو اس سے پھر افراتفری اور اس سے وسعت دہشت گردی کو سلسل کی ہے. لیکن خوش قسمتی ہم سب کی اور مشرق وسطی کی بھی کہ داعش نے بہت جلدی قابو پا لیا گیا, اتنا 300 سے زیادہ تھا کہ اتنی جلدی ان سے علاقہ بھی لے لیا جائے گا, تھوڑی بہت لیکن ان کا اثر خاصا کم ہوا ہے. جب اس کا اثر خاصا کم ہوا ہے تو دوسرے ایسے علاقے جو ونریبل ہیں جیسے میں پاکستان کا پاکا کا علاقہ جب میں مثال کے طور پہ سنوں, وہاں پہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ کوئی بیکنگ نہ آنے دیں, وہاں پہ ایک میسو اکنامک ایجنڈا ہونا چاہیے, ریفارمس ہونے چاہیے, پولیٹیکل ریفارمس ہونے چاہیے, سوشل ریفارمس ہونے چاہیے, اور ان کو مین اسٹریم پہ لانا چاہیے, جو اس لیے کہ جہاں پہ بھی کوئی اس قسم کی کمزوری رہ گئی ہے اس کو وہ پورا کیا جائے, چونکہ یہ دہشت گرد انہی علاقوں میں جائیں گے جہاں پہ ویکیوم اسٹیٹس کریٹ کریں گی, جہاں پہ اسٹیٹس کی رکس کمزور ہوں گی, اور جہاں پہ وہ لوگوں کا محرومی کا شکار ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ ہم مین اسٹریم کا حصہ نہیں ہے. اگر ان تمام عوامل کو دور کر دیا جائے تو پھر بہت کم امکانات رہ جاتے ہیں کہ دہشت گرد تنظیمیں اگر کوئی ہیں بھی تھوڑی بہت کسی علاقے میں اپریٹ کر رہی ہیں تو وہ اپنے آپ کو وسعت دے سکیں, وہ وہیں پہ محدود ہو جائیں گی, اور پھر محدود ہو کر علاقے پر توجہ دی جا سکتی ہے اور وہاں سے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کل اگر آج ہم دیکھیں تو دہشت گرد تنظیموں کا جو خطرہ ہمیں نظر آیا تھا, آپ ہی ہو میں بہت سی بات کر رہے تھے 2-4 سال پہلے بھی, لیکن وہ خطرہ بہت حد تک کم ہو چکا ہے.
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے اس وقت یہاں واشنگٹن سے عارف انصار اور پاکستان سے ہمارا ساتھ دے رہے تھے ڈاکٹر فاروق حسنات. اس سے پہلے پاکستان سے بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک، ڈاکٹر زمرد اوان اور ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی جو یہاں امریکہ میں مقیم ہیں لیکن پاکستان کے دورے پر گئے ہوئے تھے، انہوں نے مختلف موضوعات پر آج ہمارے ساتھ بات کی. زینب قتل کیس کے بارے میں ہم نے بات کی، پاکستان کے ممنوع گروپوں کے خلاف کارروائی کسی کا بین الاقوامی دباؤ کے تحت نہیں ہو رہی، امریکی صدارتی انتخاب میں روسی مداخلت کا سلسلہ، اور جرمنی کے شہر میونخ میں ہونے والی سیکیورٹی کانفرنس کے بارے میں ہم نے اپنے ان ماہرین اور تجزیہ کاروں سے بات کی. ہمارے ساتھ ہمارے کالرز نے بھی بہت بہت شکریہ ہم سب کا ادا کرتے ہیں، اپنے ماہرین کا بھی اور اپنے ساتھیوں کا بھی. تو بہجت کو اجازت دیجیے اپنے پروگرام کو ختم کرنے کے لیے. میرے ساتھ پروڈیوسر تھے اسفر امام اور انجینئر تھے سیڈرک فرینکلن. آپ سے ہماری ملاقات پھر بھی ہوگی. اب اجازت، خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.